بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، آج بتاريخ 20 جون سن 2015 مطابق 3 رمضان سن 1436 ہجری، گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے، جوابات سیریز SSMS 100 نشر ہونے جا رہی ہے، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے. ایک ملتا جلتا سوال جو بہت سارے گروپوں میں آیا ہوا ہے، ساتھ سوال کرتے ہیں کہ حاملہ عورت کیا روزے کے بجائے صرف فدیے پر اکتفا کر سکتی ہے، یا فدیہ بھی دینا ہوگا اور بعد میں قضا بھی کرنی ہوگی، یا صرف قضا ہی اس کے لیے کافی ہوگی؟ یہ تین صورتوں میں کون سی صورت حاملہ عورت کے لیے کب اور کیسے مناسب ہوگی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سب سے پہلے تو یہ کہ اس موضوع کو تفصیل سے جاننے کے لیے گزشتہ سے پیوستہ رمضان میں جو رمضان انسائیکلوپیڈیا کے نام سے دروس ہوئے تھے، اس میں یہ موضوع خصوصی طور پر اور تفصیل سے رکھا گیا تھا. تفصیل کے طرفدار بھائی اسے سن سکتے ہیں، اس لیے کہ جہاں تک مجھے یاد ہے آڈیو اور ویڈیو دونوں میں وہ ویب سائٹ کے اوپر موجود تھے، islamidawa.com. اختصار کے ساتھ اس کا جواب یہ ہے کہ حاملہ عورت وہ بیمار کے حکم میں ہے. جس طریقے سے بیمار اپنی بیماری کی حالت میں تو روزہ قضا کرے گا، بشرطی کی بیماری اس کی حالت میں روزہ رکھنے سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اور جب وہ صحت یاب ہو جائے گا تو روزہ کو پورا کرے گا. اسی طریقے سے حاملہ عورت حالت حمل میں اگر اسے روزہ تکلیف دیتا ہے اس کے لیے یا اس کے بچے کے لیے خطرہ ہے، تو وہ روزہ افطار کرے گی. البتہ جب صحت مند ہوگی تو وہ بعد میں روزے کی قضا کر لے گی. لیکن ایک مسئلہ یہاں پر ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بسا اوقات بعض عورتوں کے لیے یہ چیز مشکل اور مشکل ترین کام ہو جایا کرتا ہے، خاص طور پر وہ علاقے جہاں پر رہائش کی یہ جو موجودہ سہولتیں ہیں موجود نہیں ہیں. اگر کوئی ایسی عورت ہے کہ وہاں اب ایک سال روزہ رکھتی ہے اور پھر دیکھیے تو بچہ دودھ پی رہا ہے، اور وہ کوشش کرنے کے باوجود، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، یہ روزے ایک اسلام کا رکن ہے، اس کے پورے کرنے یا قضا کرنے کا معاملہ ہے. لیکن اگر کوئی ایسی عورت ہے کہ جو یا تو حالت حمل میں ہے یا تو بچے کو دودھ پلا رہی ہے، ایسے اس کے اوپر 3-4 سال گزر جاتے ہیں اور اپنے روزوں کو قضا کرنے کا اسے موقع نہیں ملتا، تو ایسے موقع پر وہ ہر روز کے لحاظ سے ایک دن مسکین کو کھانا کھلا دے گی، یعنی فدیہ دے دے گی، تو اس کے لیے انشاءاللہ کافی ہوگا. لیکن عام حالات میں جس میں وہ روزہ رکھ سکتی ہے، روزے کی قضا کر سکتی ہے، وہ روزہ کی قضا کرے گی اور روزہ کو چھوڑے گی نہیں، فدیہ دینا اس کے لیے کافی نہیں ہوگا.
اگلا سوال ہے، ساتھی سوال کرتے ہیں کہ رمضان مبارک یا رمضان کریم کہا جاتا ہے، جبکہ اس کی دلیل شریعت میں کہاں سے لی جاتی ہے؟ اس سے پہلے لوگوں نے جمعہ مبارک کہنا شروع کر دیا تو اس کے لیے منع کیا گیا کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ بدعت کے دائرے میں آتی ہے. لیکن رمضان مبارک تو سارے ہی لوگ رمضان مبارک کرتے ہیں، تو اس کی دلیل شریعت میں کہاں سے ملتی ہے؟
دیکھیے، سنن نسائی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور خطبہ دیتے ہوئے کہا، اتاکم شہر رمضان شہر مبارک شہر تغلق تفتح فیہ ابواب الجنان وتغلق فیہ ابواب النیران. تمہارے اوپر رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، یہ بڑا مبارک مہینہ ہے. اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد امام ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ھذا الحدیث اصل فی تہنیت رمضان، یہ حدیث اس بارے میں اصل ہے کہ رمضان مبارک کی مبارکبادی دینی چاہیے. اگر حدیثوں کے اوپر آپ نظر کریں، ان صحیح حدیثوں کو اور جو ضعیف یا قابل گزارا حدیثیں ہیں ان کے اوپر کریں، تو مختلف حدیثوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی آمد پر صحابہ کرام کو یہ الفاظ سناتے تھے، اتاکم شہر رمضان شہر مبارک. لہذا اگر کوئی شخص شہر مبارک کہتا ہے تو مبارکبادی دیتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے.
ایسے تو یہاں پر جمعہ کی بھی فضیلت بیان ہوئی ہے، تو جمعہ کے لیے اس چیز کو مبارکبادی دینے کا سبب نہیں بنایا جا سکتا.
دیکھیے یہ ہم نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ علماء کے نزدیک مختلف تھی. بعض علماء نے جیسے علامہ سعدی رحمہ اللہ نے بھی اس کی اجازت دی ہے, لیکن عمومی طور پر علماء جمعہ سے مبارک اس لیے منع کرتے ہیں کہ سلف میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا, سلف میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا, اور نہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی آمد پر ہر ہفتے یا اس کے پہلے لوگوں کہے کہ ہاں بھائی یہ مبارک دن آ گیا, یہ مبارک دن آ گیا, مبارک دن آ گیا, اس لیے جو ہے اس سے روکتے ہیں. یعنی نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کچھ ثابت ہے اور نہ ہی سلف سے ایسا کچھ ثابت چلا آ رہا ہے. لہٰذا احتیاط یہی ہے کہ انہی چیزوں پر اکتفا کیا جائے جو سلف سے ثابت ہے, اور جو ثابت نہ ہو اس کے پیچھے ہمیں نہ پڑا جائے.
اگلا سوال ہے ساری زکات کے تعلق سے, سوال کرتے ہیں کہ اگر زکات دینی ہو تو کیا جو چیز ہے اسی میں سے زکات دینا ضروری ہے, یا رقم کے طور پر بھی زکات دی جا سکتی ہے؟ مثال کے طور پر سونے کی زکات سونے ہی سے دی جائے گی یا پیسے سے بھی دی جا سکتی ہے؟ اسی طریقے سے بھیڑ بکریوں کی زکات ہے, بھیڑ بکریوں سے ہی دی جائے گی یا پیسوں سے اس کی زکات دی جا سکتی ہے؟ اور اسی طریقے سے دوسرا سوال یہ کرتے ہیں ساتھی کہ زکات کے جو اموال ہیں یعنی سونے پر سونا بھی ہے, چوپائے ہیں اور بہت ساری چیزیں زکات پر واجب ہوتی ہیں, تو یہ ساری چیزیں ملا کر ایک ساتھ زکات دی جا سکتی ہے, الگ الگ زکات نکالنا پڑے گا, اور سال کا تعین کس طریقے سے کیا جائے گا؟
دیکھیے جہاں تک زکات میں دوسری صرف دینے کا تعلق ہے, یہ چیز تو وارد ہے کہ سونے اور چاندی میں روپے اور پیسے دیے جا سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سونا چاندی روپے اور پیسے کا بدل ہے, اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض حدیثیں جو سلسلے میں وارد ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ورق یعنی چاندی کے بجائے درہم دینے کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جانوروں کے زکات کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے, وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے مثال کے طور پر کسی کے اوپر ایسا جانور اس کے جانوروں کے لحاظ سے واجب ہوتا ہے جو جسے مثال کے طور پر وہ جدعا کہتے تھے اور حقہ کہتے تھے, لیکن حقہ اس کے جانوروں میں موجود نہیں ہے, تو اب وہ جدعا دے گا اور اس کے اوپر 100 درہم زیادہ دے دے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت میں اس کی گنجائش موجود ہے, شریعت میں اس کی گنجائش موجود ہے کہ آپ کے پاس جو دو صنف موجود ہیں ایک صنف کی زکات آپ دوسرے سے بدل کر کے دے سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ مثال کا آپ کو سونا چاندی یا روپے پیسے کی زکات دینی ہے, اب اس کے لیے آپ جائیے گلہ خرید کے لے آئیے اور اس کو جا کر کے دیجئے, آپ کپڑا خرید کے لے آئیے اور اس کو جا کر کے دیجئے, اس کی اجازت علماء نے نہیں دی ہے, الا یہ کہ کوئی کمیٹی آپ کے پاس بنی ہو جہاں آپ لوگ زکات اپنی ادا کرتے ہیں. کئی سوالات آئے اس لیے اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کہیں کمیٹی بنی ہوئی ہے بیت المال کے طور پر, جمعیہ خیریہ کے طور پر, ویلفیئر سوسائٹی کے طور پر, اور وہاں سارے لوگ اپنی زکات کا مال جمع کرتے ہیں اور وہ لوگ سال کے اندر یا 6 مہینے کے اندر اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے وہ پیسہ غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں, تو وہ غریب کی مصلحت کو دیکھیں گے جس میں اس کی مصلحت ہے. البتہ دینے والے کو چاہیے کہ وہ نقد یا اسی شکل میں دے جس شکل میں اللہ کے رسول کی اجازت موجود ہے. البتہ جہاں تک آپ نے یہ کہا ہے کہ سال کا حساب کیسے لگایا جائے گا, اس چیز کو بھی اچھی طریقے سے جان لینا چاہیے. بہت لوگ غلطی کرتے ہیں, بسا اوقات شعبان میں سال پورا ہو جاتا ہے لیکن زکات نکالنے کے لیے رمضان تک مؤخر کرتے ہیں, تو اس کا یہ ہے کہ اصل میں جس چیز کی آپ کو زکات دینی ہے, مثال کے طور پر آپ کو زکات دینی ہے بھیڑ بکریوں کی, آپ کے پاس پچھلے سال رجب کے مہینے میں آپ کے پاس 30 بکریاں تھیں, لیکن 30 بکریوں میں سے 10 بکریوں نے بچہ جنا اور شعبان کے مہینے میں آپ کا کتنی بکریاں ہو گئیں؟ 40 بکریاں ہو گئیں. 40 بکریاں اب نصاب کو پہنچ چکی, تو پچھلے سال شعبان میں ایک شعبان کو یا دو شعبان کو جو پوری ہوئی ہیں, تو اس سال ایک شعبان یا دو شعبان کو ان کی زکات نکالنا واجب ہے. 3 یا 4 شعبان آپ نہیں کر سکتے, رمضان کے اندر نہیں کر سکتے. اسی تاریخ کو یعنی جس دن سال پورا ہو جا رہا ہے اسی دن زکات دینی واجب ہے. علماء کہتے ہیں احادیث کی روشنی میں کہ زکات وقت سے پہلے تو دی جا سکتی ہے لیکن وقت کے بعد مؤخر نہیں کیا جاتی الا کوئی وہاں پر شرعی عذر موجود ہو. شرعی عذر موجود ہو لیکن اس سے پہلے دیا سکتی ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس بن عبد المطلب سے ان کے مال کی ایک سال کے بجائے دو سال کی زکات پیشگی لے لی تھی. دو سال کی زکات پیشگی لے لی تھی. تو چونکہ دیکھیے یہ عبادت کا معاملہ ہے, عبادت میں اس بات کا التزام ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیز کیسے ثابت ہو. جیسے جب نماز کا وقت ہو جائے تو اس کے بعد آپ اس کو نہیں ٹال سکتے ہیں, جو وقت محدد ہے شریعت کے لحاظ سے آپ کو, اور اسی اعتبار سے آگے پیچھے کرتے ہیں. جتنا شریعت کے اندر جیسے دو نمازوں کو جمع کرنا ہے نا, اس میں انسان کو اپنی طرف سے آگے پیچھے کرنے کا اختیار نہیں. ایسے زکات کا معاملہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وقت ہونے سے پہلے زکات لینا تو ثابت ہے لیکن وقت ہو جانے کے بعد زکات کو ٹالنے کی اجازت نہیں ہے. تو سال کب لیا جائے گا؟ جس سال جس دن کو جس تاریخ کو نصاب پورا ہو جا رہا ہے, جس تاریخ کو نصاب پورا ہو جا رہا ہے. یہیں سے آج کے اس سوال کا بھی حل ہو جاتا ہے کہ کسی کے پاس کئی صنف ہے, سونا ہے, چاندی ہے, غلہ ہے, یہ ہے وہ ہے, تو گویا ہر چیز کی زکات اپنی الگ ہے اور ہر چیز کا حساب اپنا الگ ہے, اس کا حساب لگایا جائے گا.
ساتھی سوال کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں کثرت سے عمرہ کیا جاتا ہے اور عمرے کو لے کر ایک بات سامنے آتی ہے کہ لوگ رمضان میں روزہ بھی رکھنا نہیں چھوڑتے اور ساتھ ہی میں عمرہ بھی مکمل کرنا چاہتے ہیں. ایسی صورت میں دو چیزیں ان کے سامنے آتی ہیں, تھکاوٹ کی وجہ سے بالخصوص جو دور دراز مقامات سے پہنچتے ہیں تو فوری طور پر عمرہ کرنے کے موڈ میں نہیں ہوتے ہیں, یا تھکاوٹ کی وجہ سے عمرہ صحیح نہیں ہو پاتا, تو ان کے لیے حرم میں پہنچ کر مکہ مکرمہ میں پہنچ کر کتنی دیر تک عمرے کو تاخیر کیا جا سکتا ہے؟ وہ کب تک تاخیر کر سکتے ہیں؟ کتنی دیر آرام کرنے کے بعد وہ عمرہ کر سکتے ہیں؟ یا اسی تھکاوٹ میں ان کو عمرہ کرنا ضروری ہے, یا پھر تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ان کو روزہ توڑنا ضروری ہے, یا نہیں روزہ بھی رکھ سکتے ہیں اور آرام بھی کر سکتے ہیں اور آرام کرنے کے بعد پھر عمرہ کر سکتے ہیں؟ کیا اس میں آپ صحیح منحج کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو حالت سفر میں جو روزہ افطار کرنے کی اجازت دی ہے, من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہمیں چونکہ اس یہ جس کام کے لیے ہم جا رہے ہیں, سفر کرنا ہے, جہاد ہو یا اور کوئی کام ہے, کیونکہ روزہ رکھنے سے اس میں رکاوٹ پڑے گی, اس لیے اس رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ کو افطار کرنے کی اجازت دی. تو اگر روزہ رکھ کر کے ہم جائیں اور ہمارے لیے عمرہ کرنا ممکن نہیں ہوگا یا بڑے مشکل میں پڑ جائیں گے, تو ایسی صورت میں ان کے لیے افطار کرنا بہتر, بلکہ بسا اوقات افطار کرنا ان کے لیے ایک تاکیدی امر ہو جائے گا. کیوں؟ جن لوگوں کو فتح مکہ کے موقع پر جن لوگوں کو سفر میں تکلیف ہو رہی تھی, پریشانی ہو رہی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد, ذرا دیکھیں ظہر میں نہیں, عصر کے بعد آپ نے پانی منگایا اور پانی پیا اور یہ اعلان کرنے کے لیے روزہ تم لوگ افطار کر دو. حالانکہ آپ پر اتنی پریشانی نہیں تھی لیکن دوسروں پر اتنی پریشانی تھی. پھر بھی کچھ لوگ سوچے کہ ارے اب تو کیا ہے, عصر کا وقت ہو گیا ہے, افطار نہیں کرنا چاہے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ اولائک هم العصاۃ. یہی لوگ نافرمان ہیں. کہ اتنی تکلیف ہو رہی ہے, پریشانی ہو رہی ہے, جس کام کے لیے جا رہے ہیں آگے بڑھنے میں رکاوٹ بن رہی ہے, اور پھر بھی اللہ نے ایک چھوٹ دی ہے تو اس کو روک تو نہیں رہے ہیں. جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بندہ جس طریقے سے اس کے فرائض پر عمل کرے, ویسے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ بندہ اس کے رخصتوں کے اوپر عمل کرے. تو اس صورت میں جہاں روزہ رکھ کر کے عمرہ کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہو یا عمرے کو تاخیر کر دینے کا معاملہ ہے, ایسی صورت میں ان لوگوں کے لیے صرف بہتر نہیں بلکہ تاکیدی امر یہ ہے کہ روزہ توڑیں اور اپنا عمرہ پورا کریں. نہیں, اسی لیے حدیث شریف میں کیا آیا, لیس من البر الصیام فی السفر, سفر کے اندر روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے, سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھر کرا ہی نہیں دیا سفر میں جہاں مشقت ہو روزہ رکھنے کو. بھائی عمرے کے تاخیر اگر شرعی عذر کوئی ہے, شرعی عذر ہے تو الگ مسئلہ ہے, لیکن یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے. روزہ رکھنا کوئی شرعی عذر ہے؟
مثال کے طور پر آدمی کوئی ظہر میں پہنچے اور آج کی سلسلاتی ہوئی دھوپ میں ابھی وہ روزہ رکھ کر بھی عمرہ اس کے لیے بھاری پڑے گا, بنا روزے کے بھی عمرہ اس پر مشقت کا باعث بنے گا. یعنی مثال کے طور پر طواف وغیرہ کا معاملہ جو ہے, تو ایسی صورت میں اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ چلے ہم تب پہنچ گئے ظہر کی نماز آرام کرتے ہیں اور جیسے ہی مغرب ہو جائے گی افطار کرنے کے بعد عمرہ کرتے ہیں, ایسے شخص کا کیا حکم ہے؟
بھائی دیکھیے ایسے شخص کو دیکھا جائے گا, لیکن ہر ایک کو نہیں. جوان لوگ ہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں, کوئی آدمی بوڑھا ہے, بلڈ پریشر کا مریض ہے, شوگر کا مریض ہے, جس کے لیے ایک مشقت کا کام ہے. لیکن عام آدمی ہے کیا ہے, ظاہر بات دھوپ تو لگے گی, دھوپ کیوں نہیں لگے, لگے گی ہمیشہ دھوپ رہے گی, کس کو نہیں لگے گی؟
دھوپ عمرہ سکون میں کرنا چاہیے نا
بھائی, تو سکون پانی پیتا رہے گا اور سکون ہوتا رہے گا, اس کو سکون اصل کا اپنا مزاج بنائے. اب تو سایا بھی ہو گیا ہے الحمدللہ, کوئی چیز نہیں ہے کہ نہیں ہے. الا کل حال روزے کی وجہ سے, دیکھیے روزے کی وجہ سے عمرہ ٹالا نہیں جائے گا, روزے کی وجہ سے عمرہ نہیں ٹالا جائے گا. یہ کوئی دین نہیں ہے نہ نیکی ہے, مگر کہ ہمارے بہت سے بھائیوں کے اوپر یہ چیز بھاری پڑے گی. ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اور تو ایک تو غلط تصور اپنے ذہن میں لیے ہوئے ہیں ایک چیز, دوسری چیز یہ کہتے ہیں ارے ابھی روزہ چھوٹ گیا تو سال بھر سے روزہ پورا نہیں ہوگا. یہ جو غلط تصور ہے, کیوں نہیں پورا ہوگا بھائی؟ یہ تمہارے ایمان کی کمزوری, اپنے ایمان کی اصلاح کرو. ہاں روزے کی حالت میں عمرہ کرنا یہ کوئی نیکی نہیں ہے, روزے کی حالت میں عمرہ کرنا یہ کوئی نیکی نہیں ہے. نہیں رمضان میں عمرہ کرنا نیکی ہے, لیکن روزے کی حالت میں عمرہ کرنا یہ نیکی نہیں ہے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے, ذرا سوچیں آپ لوگ, ذرا آپ اس پر غور کریں, عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے کہ نہیں؟ لیکن حج کے دوران آپ نے نہیں رکھا روزہ, معمولی چیز نہیں, 2 سال کے گناہوں کا کفارہ سوچنے کی بات ہے نا. لیکن حج کے دوران, تو جب حج کے دوران روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے تو عمرہ کے دوران رکھنا کیسے نیکی ہوگی؟ جی
بندے کا مشن ہوتا ہے عمرہ جن کے کمپلیٹ کرنے کا, ٹھیک ہے, تو اس میں مشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے روزہ اگر بیچ میں رکاوٹ بن رہا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ روزہ توڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے, وہ مشن جیسے وہ بوڑھے یعنی بتاتے خود روزہ بھی ایک مشن ہی ہے نا عام بندے کے لیے, کیونکہ عدالت کمپلیٹ کر رہا ہے. جو بوڑھا بندہ ہوتا ہے وہ روزہ رکھ لیتا ہے, اس کا مشن بن گیا کہ میں نے یہ روزہ مغرب کے بعد افطار کرنا ہے, تو میرا یہ مشن کمپلیٹ ہو جائے گا عدالت کا. لیکن وہ راستے میں یعنی کہ دوپہر کو یا اثر تک کی بس اس کی سیٹی ہے, تو کیا وہ روزہ توڑ سکتا ہے پھر؟
ہاں لیکن جو ہے اسے قضا کرنی ہوگی, اسے قضا کرنی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ روزہ صبح سے شام تک کا نام ہے, روزے کا رکن ہے ایک چیز, روزے کا رکن ہے صبح سے شام تک, تو یہ اس کی نیت پر تو اس کو اجر ملے گا, لیکن اس کا جو شرعی روزہ ہے وہ پورا نہیں ہوگا. اس کے لیے اگر وہ قضا دے سکتا ہے چھوٹے دنوں میں تو قضا دے, اور نہیں تو ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا, لیکن یہ روزہ اس کے لیے کافی نہیں ہوگا.
یہ اگلا سوال ہے ساتھی نے ایک پوسٹ بھیجی ہے, جس پوسٹ کے اندر لکھا گیا 5 بابرکت راتیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے کے 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں کی جاتی. اس میں لکھا ہے رجب کی پہلی رات, 15 شعبان, جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات, عید الفطر کی رات, عید الاضحیٰ کی رات, اور جامع الصغیر کا حوالہ دیا ہے.
یہ حدیث سخت ضعیف ہے, یہ حدیث سخت ضعیف ہے. امام منذری رحمہ اللہ نے بھی اسے الترغیب و ترہیب میں نقل کیا ہے, ضعیف قرار دیا ہے. اور جامع الصغیر میں مجھے یاد آ رہا ہے کہ سیوتی نے نقل کر کے اسے ضعیف قرار دیا. علامہ البانی بھی اسے ضعیف الجامع الصغیر اور ضعیف ترغیب ترہیب میں رکھتے ہیں. علی کل حال علماء کے نزدیک متفقہ طور پر یہ حدیث ضعیف.
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم حج اکبر کی کیا اہمیت ہے اور شریعت میں اس کا کیا مقام ہے؟
شرعی طور پر حج اکبر جسے ہم آپ حج اکبر سمجھتے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اکبری حج, البتہ قرآن مجید میں جس دن کو یوم الحج الاکبر کہا گیا ہے وہ 10ویں ذی الحجہ کا دن ہے, وہ یوم النحر ہے. جس دن حج کے زیادہ ارکان ادا کیے جاتے ہیں, زیادہ کام کیے جاتے ہیں, مثال کے طور پر اسی دن بندہ مزدلفہ سے منیٰ کے لیے آتا ہے, کنکڑیاں مارتا ہے, اپنے قربانی کرتا ہے اور بالوں کو کھلاتا ہے, اور حج کا ایک اہم رکن طواف افاضہ کرتا ہے. تو حج کے زیادہ کام اس دن ادا کیے جاتے ہیں, اس لیے قرآن مجید نے اسے یوم الحج الاکبر کہا ہے. وہ حج اکبر نہیں ہے جسے ہمارے یہاں یہ تصور کر لیا گیا ہے کہ جس سال عرفہ کا دن جمعہ کے دن پڑے وہ حج اکبر ہوتا ہے. یہ بات غلط ہے, اس کی کوئی دلیل شریعت میں موجود نہیں.
حضرت والے ساتھی نے پوسٹ بھیجی, حدیث ہے کہ ایک روزے 70 سال جہنم سے دوری, جس نے اللہ کے راستے میں ایک دن بھی روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے 70 سال کے برابر کی دوری کر دیتے ہیں. صحیح بخاری کا حوالہ دیا گیا, صحت کے لیے پوچھتے ہیں کہ کیا صحیح حدیث ہے.
جی ہاں, صحیح بخاری شریف ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, حضرت ابو سعید خدری کی حدیث موجود ہے, اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت صحیحین کے علاوہ بھی موجود ہے کہ دونوں کے درمیان آسمان اور زمین کے درمیان دوری کر دی جاتی ہے. بعض روایتیں آئی ہیں جس کے اندر ہے کہ اس کے سامنے خندق کھود دی جاتی ہے, جس خندق مشرق اور مغرب کی دوری. گویا کہ یہ صرف یہ بیان کرنا ہے کہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان بہت دوری کر دی جاتی ہے. ہمارا تصور کیا ہے, مشرق اور مغرب کا ہے, ہمارا تصور کیا ہے آسمان اور زمین کا ہے. یہ چیز بطور ہمارے تصور سے بیان کی گئی ہے, اور اس کا مقصد کیا ہے, وہ زیادہ سے زیادہ دوری ظاہر کرنا ہے. جی
اگلا سوال ہے, سادی نے پوسٹ بھیجی ہے کہ ایام رمضان کے لیے خاص دعائیں. پہلا اشرہ رحمت, جس میں رب اکثر وارحم وانتا خیر الرحمین. دوسرا اشرہ مغفرت, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تیسرا اشرہ نجات, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. تو ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا اس طریقے کی دعائیں اور اس طریقے کا اشرے کی تقسیم صحیح ہے؟
ہم کہیں گے یہاں دو بات ہے. ایک بات تو ہے کہ اشرے کی تقسیم سے متعلق, اشرے کی تقسیم صحیح ابن خزیمہ میں ہے, سلمان فارسی کی جو روایت ہے, اور امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ خود اس کی صحت کے بارے میں شک ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ان صح الخبر, اگر یہ خبر سچ ہو تو. اس حدیث کے اندر جو علماء کے نزدیک ضعیف ہے سے سلمان فارسی کی, اس میں رمضان کے پہلے اشرے کو رحمت کا, دوسرا مغفرت کا, اور تیسرا جہنم سے آزادی کا کہا گیا ہے, لیکن وہ حدیث ضعیف ہے. البتہ چونکہ وہ حدیث اس حدیث کے اندر پہلا اور دوسرا اور تیسرا تقسیم کیا گیا ہے, اس لیے بھائیوں نے اس کے لیے الگ الگ دعا بھی بنا لی ہے. جبکہ حدیث شریف میں یا صحابہ کرام سے ایسی کوئی دعا ثابت نہیں ہے. آخری عشرہ نہیں, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے آپ سے پوچھا کہ اگر میں لیلۃ القدر مل جائے مجھ کو تو میں کون سی دعا کروں. یہ لیلۃ القدر کی خصوصی دعا ہے, ویسے معنی کے لحاظ سے بڑی پیاری دعا ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. بولا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندہ اس کی صفت عفو یعنی معافی کی اس کی جو صفت ہے اس کا وسیلہ لے رہا ہے, اس کے وسیلے سے بندہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے معاف کر دے.
اگلا سوال ہے, ساتھی نے ایک لمبی پوسٹ بھیجی ہے جس پوسٹ کے اندر اس واقعہ بیان کیا گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شہد کا کٹورا, خوبصورت کٹورا, اس میں شہد اور اس کے اندر ایک بال گرتا ہے. تو اس کی تعبیر کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے پوچھا, حضرت عمر سے پوچھا, حضرت علی سے پوچھا. یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے, کیا اس کی کوئی حقیقت ہے؟
اس واقعہ کوئی
حقیقت
کسی بھی معتبر کتاب میں آپ ڈھونڈ سکیں اس کا واقعہ نہیں ملے گا. تو کس سے کہانی بیان کرنے والے ظاہرین جو ہوا کرتے ہیں اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طرف رغبت دلانے کے لیے, ورنہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. افسان آئیے.
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو 20 رکعت پڑھانے کا حکم دیا تھا, وہ حدیث کی کیا حقیقت ہے؟
وہ حدیث ہے کہاں, کوئی لا کے دکھائے تو حضرت عمر بھی پڑھانے کا حکم دیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 پڑھنا اور 20 کا حکم دینا, یہ دونوں ثابت نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جس بات کا حکم دیا تھا مؤقتا امام مالک میں ہے, اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ ہے کہ امر عمر بن الخطاب ابی بن کعب وتمیم الداری ان یصلی بالناس احدا وعشر رکعات. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم داری کو حکم دیا کہ لوگوں کو 11 رکعات پڑھائیں. اور یہ حدیث صحت کے لحاظ سے اعلیٰ درجے کی ہے, اس کے کسی راوی کے اوپر کوئی کلام نہیں ہے. بڑی وضاحت کے ساتھ امارا مصنف ابن ابی شیبہ میں کھول کر کے دیکھ لیں, کوئی نہیں انکار کیا سکتا. مصنف اور موقع امام مالک میں بھی ایسے ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو حکم دیا ان دونوں کو کہ کیا کریں, لوگوں کو 11 رکعات پڑھائیں. 20 رکعات پڑھانے والی ایک ضعیف اور مقطوع روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے اور وہ صحیح نہیں ہے. کسی بھی حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 20 پڑھنا یا 20 کا حکم دینا یہ ثابت نہیں ہے. وہ روایت جو مصنف جو سنن کبری بیہقی وغیرہ میں یزید بن قصیفہ سے مروی ہے کہ لوگ حضرت عمر کے زمانے میں پڑھتے تھے, یہ حدیث علماء کے نزدیک مختلف تھی ہے. بعض علماء نے اسے صحیح کہا اور بعض نے ضعیف کہا. پڑھتے تھے, یہ نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے قول اور فعل سے 20 رکعت قطعاً ثابت نہیں ہے. جی
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ تراویح جو بعض حضرات بڑی ہی تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں اور کھلی اس میں قرآن کی بے ادبی نظر آتی ہے, تو ایسے حضرات کے پیچھے کیا 8 رکعت یا تراویح مکمل پڑھی جا سکتی ہے؟ نہیں,
ایسے رکعت لوگوں کی آپ نماز ہی نہ پڑھی, اپنی نماز آگ جا کر کے پڑھتے ہیں. یہ آپ کے سوال کی بنیاد پر میں جواب دے رہا ہوں, ہے نا. آپ کا جو سوال ہے اس کی بنیاد پر اگر کوئی ایسا امام ہے جو قرآن کو ایسا پڑھتا ہے جس سے قرآن کی بے حرمتی ثابت آتی ہے, یعنی صاف الفاظ ظاہر نہیں ہوتے, ہم رب العالمین ہے نا, ظاہر بات یہ قرآن مجید کی بے حرمتی ہے. ایسے لوگوں کے پیچھے تراویح پڑھنا جائز ہی نہیں, گویا اس گناہ کے کام میں آپ شریک ہو رہے ہیں. جا کر کے آپ کو اللہ جو توفیق دے 2 رکعت 4 رکعت 8 رکعت قرآن دیکھ کر کے جو پڑھیں, آپ اکیلے پڑھیں, اپنے گھر والوں کو لے کر کے پڑھیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا.
رمضان میں تراویح میں قرآن مجید ختم کرنا یہ بہتر ہے یا کہ یعنی تھوڑا تھوڑا پہلے جائیے, کون سا افضل ہے؟
بھائی افضل یہ ہے کہ قرآن مجید کا ایک دور کیا جائے, ایک دور کیا جائے. اس لیے کہ عام طور پر لوگ جانتے ہیں, بہت سے لوگ ہیں جو قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں, بہت سے لوگ ہیں جو قرآن تھوڑا پڑھے ہوئے ہیں, بہت سے لوگ ہیں جو ان کو نہیں. تو اگر وہ نیک نیتی سے سننا چاہتے ہیں اور پورا قرآن پڑھ لیا جائے جیسا کہ سلف کا طریقہ رہا ہے, تو یہ ایک اچھی چیز ہے, واجب نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے تھے, ہر رمضان میں ایک کرتے تھے. جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے 2 دور کیے ہیں, ہے نا. تو یہیں سے علماء نے لیا ہے تراویح میں اگر لوگ سننا چاہتے ہیں تو پورا قرآن پڑھ لیا جائے, یہ اچھی چیز.
اگلا سوال ہے, گروپ نمبر 9 شروع کرتے ہیں. گروپ نمبر 9 سے ساتھی سوال کرتے ہیں کہ ماں بچے کو کتنے سال تک دودھ پلا سکتی ہے, کیا کوئی حد مقرر ہے؟ 2 سال جیسے سنایا جاتا ہے, تو کیا اتنا ہی پلانا ضروری ہے یا اس سے بھی آگے پلایا جا سکتا ہے یا اس سے بھی کم کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیے قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والوالدات یرضعن اولادکن حولین کاملین, یہ حکم کے طور پر ہے, یعنی 2 سال پلائیں. گویا بچے کا اولا تو حق بنتا ہے کہ وہ 2 سال تک اپنی ماں کا دودھ پیے, ہے کہ نہیں ہے. اب اگر کوئی ماں اس سے پہلے دودھ چھوا دیتی ہے اور بچے کو ضرر لاحق ہوتا ہے تو ماں گنہگار ہوگی, ماں گنہگار ہوگی. ایک چیز. دوسری چیز, اسی مدت میں جو دودھ پیا یا پلایا جائے گا اسے ہی رضاعت کی حرمت ثابت ہوگی, اس کے بعد رضاعت کی حرمت ثابت نہیں ہوگی. جہاں تک اس سے کم کا تعلق ہے یہ بچے یا عورت کی حالت کے اوپر ہے. مثال کے طور پر ایک عورت حاملہ ہو گئی ہے, اب وہ حمل سے ہے تو ظاہر بات ہے اس کے دودھ کی کیفیت بدل جائے گی. بسا اوقات وہ دودھ خشک بھی ہو سکتا ہے, اور اگر دودھ ہے بھی تو ایسا گاڑھا ہوتا ہے جو بچے کی صحت کے لیے مضر بن سکتا ہے. تو ایسی حالت میں چھوڑا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کوئی عورت کو اولاد نہیں ہے, کوئی بچہ دو سال کے بعد بھی دودھ پی لیتا ہے تو یہ جائز ہے, ناجائز اور حرام نہیں ہے. لیکن وہ جو متعین کیا گیا یہ کہ حرمت مصاہرت اس کے لیے کیا ہے, دو ہی سال ہے. حرمت مصاہرت کے لیے اور بیوی بچے کا خرچ جو باپ دیتا ہے عورت کو, یہ نہیں کہ عورت دو سال کے بعد پلا دیا میں اپنے بچے آگ بچے کو دودھ پلا رہا ہوں میرا خرچہ دیجیے. آئی بات سمجھے نا, یہ جو احکام مترتب ہیں وہ نہیں ہوں گے دو سال کے بعد. لیکن اگر دو سال کے بعد عورت کو دودھ ہے اس کا بچہ پیتا ہے تو اس کو ناجائز اور حرام نہیں کہا جائے.
عورت کا جو یہ دودھ پلانا یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر سے پوچھ کر اس پلائے کسی کو دودھ,
یعنی کسی غیر بچے کو اپنے شوہر سے پوچھ بھی کر کے پلائے.
اس کے شوہر نے منع کیا ہوا ہے کہ فلاں کے بچے کو دودھ نہیں پلانا, اور یہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کے بچے کو دودھ
پلا. میں اس سلسلے میں توقف کرتا ہوں, مجھے علماء کا یہ قول یاد نہیں ہے کہ آیا اس بارے میں بھی عورت کو اپنے شوہر کی اطاعت واجب ہوگی کہ واجب نہیں ہوگی. واللہ اعلم.
اگلا سوال تھا تین وہ اس سے پہلے پوسٹ بھیجی جس میں اعلیٰ حضرت کی بات بتائی گئی تھی, اس کا جواب اس سے پہلے والے نشست 99 میں دیا جا چکا ہے. اور اسی طریقے سے اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ شہوت کے ساتھ بیوی کے کسان کو منہ میں بھر لینے سے کیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے نہیں؟
جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے اس سے پہلے آ چکا ہے, اور اب بھی وہ بیان کر دوں کہ وہ کسی بھی معتبر کتاب میں وہ چیز پائی نہیں جاتی ہے, وہ حدیث نہیں پائی جاتی. امام ابو معین نے اپنی کتاب الفتن میں اسے نقل کیا ہے, اور وہ حدیث کو نقل کرنے میں امام کی وجہ ہی سے بہت سے لوگوں نے امام نعیم ابن حماد کو بھی کیا قرار دیا ہے, متہم قرار دیا ہے کہ نہیں ہے. اور وہ حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے ضعیفہ میں نقل کیا ہے, اور اس میں تین چار راوی ایسے ہیں جو سخت ضعیف ہیں, قابل اعتماد نہیں ہیں. تو اب اعلیٰ حضرت کی کتاب وہ کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے, نہ اعلیٰ حضرت کو حدیث کا کوئی ایسا علم تھا, دنیا جانتی ہے کہ ان کے اوپر کوئی اعتماد کیا جائے. تو انہوں نے جو حدیث نقل کی ہے وہ حدیث موضوع اور منگل ہے. البتہ جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے, اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اولاً تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, ہے کہ نہیں ہے. اس لیے کہ وہ جو دودھ ہے وہ بیٹے کا حصہ ہے, یا اس سے شریعت نے ایک حکم رکھا ہے کہ حرمت کے ثابت ہونے یا نہ ثابت ہونے کا. لیکن اگر کسی نے ایسا کیا اور منہ میں چلا گیا تو اس سے حرمت مصاہرت وغیرہ ثابت نہیں ہوگی, بہتر یہ ہے کہ اسے وہ پھونک دے اور کیے نہیں.
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ ایک تنخواہ دار ملازم جس کا ہر مہینہ 10 سے 15 ہزار بچتا ہے, زکات کب اور کیسے نکالے گا؟
دیکھیے, ایسے لوگوں کے بارے میں سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس سال میں ایک دن متعین کر لیں. سال میں رمضان میں ہے, شعبان میں ہے, محرم میں ہے, کسی مہینے میں ایک دن متعین کر لیں, اور اس دن جتنا ان کے پاس مال ہے جس پر سال گزرا ہے اس پر بھی, اور جس پر سال نہیں گزرا اس پر بھی ہر ایک کی زکات دے دیں. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ سال بھر کو آئندہ ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر آپ کو بتاؤں کہ ایک شخص ملازم ہے اور وہ اپنی تنخواہ کے کچھ پیسے بچاتا ہے اور کچھ پیسے وہ خرچ ہو جاتے ہیں. جو پیسے بچتے ہیں وہ شعبان کے مہینے میں یا رمضان کے مہینے میں, یا مثال کے طور پر لے لیجیے کہ رمضان کی 15 تاریخ کو اس کے اوپر سال پورا ہو گیا ہے نا, یعنی مثال کے طور پر 30,000 تھے, سال پورا ہو گیا اس پر, اور 30,000 کو مان لیا کہ زکات ہے. اب ظاہر بات ہے رمضان کی بھی تنخواہ آئی ہے, شوال کی بھی آئی ہے, اس کے بعد پورے مہینے کی تنخواہ آ رہی ہے اور اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اب آئندہ 15 رمضان کو جب 30 کے بجائے اس کے بعد کتنے ہوگا, 60,000-50,000 ہوں. حالانکہ زکات واجب کتنے پر ہوئی ہے؟ صرف 30,000 پر ہوئی. لیکن اگر وہ آسانی چاہتا ہے تو جتنا مال اس کے اوپر ہوا ہے 30 کے بعد بھی جتنا ہے سارے مال پر زکات دے دے گا, تو آئندہ سال تک اس کو فرصت رہے گی. ورنہ اسے کیا کرنا چاہیے کہ بھائی آج 15 رمضان کو کس کی زکات دے؟ 30,000 کی دے، اور جو باقی رہا ہے آخری رمضان میں اس کو زکات دے، پھر سوال کے مہینے میں دے، پھر ذوالقعدہ کے مہینے میں دے. تو اس طریقے سے انسان کیا پریشانی میں پڑ جائے گا، ہر مہینے اس کو حساب کرنا پڑے گا. اسی لیے علماء کہتے ہیں جیسے شیخ ابن باز رحمہ اللہ وغیرہ ہیں کہ ان کے لیے آسانی ہے کہ سال میں ایک تاریخ متعین کر لیں، اس مال پر جس پر سال گزرا ہے وہ بھی، اور وہ مال جس پر سال گزرا ہے نہیں گزرا ہے وہ بھی، ہر ایک کی زکات دے دیں. کیوں؟ وقت سے پہلے زکات دینا ثابت ہے، وقت ہونے سے پہلے زکات دینا ثابت ہے، تو یہ پورے سال ان کو فرصت رہے گی. یہ آسان طریقہ ہے زکات دینے.
اگلا سوال ہے، گروپ نمبر 10 سے ساتھی سوال کرتے ہیں کہ شیخ محترم، اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، تو مگر قرآن میں یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ اٹھا لیا آسمان پر، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آخری زمانے میں بھیجے گا، تو پھر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح خاتم الانبیاء والمرسلین ہوئے؟
دیکھیے، یہ بلا وجہ کی کٹ خجتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی سجا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جس کے اندر بھی اللہ نے جان رکھی ہے اس کی وفات ایک دن ہونی ہے. کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی کرامت اور تکریم کے طور پر یہودیوں سے ان کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا ہے، اسی لیے تو وہ دوبارہ آئیں گے اس دنیا میں تاکہ ان کی موت وفات ہو اور ان کی روح قبض کی جائے، انہیں اسی مٹی میں دفن کیا جائے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی مٹی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی تمہیں دوبارہ ہم زندہ کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے سے جو لوگوں پہ یہ شبہ ہو رہا ہے کہ جیسے خاتم الانبیاء کے ہوئے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نئی نبوت لے کر کہاں آئیں گے؟ وہ تو اپنی ہی نبوت پر باقی رہیں گے، البتہ ان کو اپنی نبوت جو رہی ہے اس کی دعوت اور تبلیغ کا حکم نہیں رہے گا. وہ خود اللہ کے رسول جو شریعت ہے اسی شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے، اور لوگوں کو اسی کے مطابق لوگوں پر حکومت کریں گے. اسی لیے جب آئیں گے تو سب سے پہلی نماز جب وہ پڑھیں گے تو پہلی نماز کہاں ہوگی؟ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے پیچھے پہلی نماز پڑھ کر کے یہ ثابت کر دیں گے، بھائی میں اب اپنی نبوت پر عمل کرنے نہیں آ رہا ہوں، میں اگرچہ نبی ہوں، میں اگرچہ اپنی نبوت پر باقی ہوں، اللہ نے میری نبوت چھینی نہیں ہے، لیکن اب مجھے جو بھیجا گیا ہے وہ کس پر عمل کرنا ہے؟ وہ شریعت محمدیہ ہی کے اوپر عمل کرنا ہے. اسی لیے پہلی نماز جب وہ پڑھا لیں گے تو اس کے بعد حضرت مہدی مسلمانوں کی قیادت کن کے دیں گے؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو دیں گے، اور عیسیٰ ابن مریم مسلمانوں کی جہاں دنیاوی معاملات میں قیادت کریں گے، نمامت بھی کریں گے، اور ایسے ہی نماز پڑھائیں گے جیسے ہماری آپ کی نماز ہے.
حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ابھی اس وقت کہاں ہیں، اور کیا وہ اس وقت عبادت میں مشغول ہیں یا کیا؟
نہیں، دیکھیے یہ تفصیلات میں ہم نہیں چاہتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام برفعہ اللہ، اللہ نے انہیں اٹھا لیا، اللہ نے آسمان پر انہیں کہیں رکھا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جائیں گے تو حضرت تیسرے آسمان پر ان سے ملاقات ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. اب وہیں پر اللہ نے رکھا ہے یا آگے پیچھے اللہ بہتر جانتا، یہ غیبی بات ہے. اللہ نے ہمیں تو یہ بتایا کہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ اللہ نے انہیں کہاں رکھا. اب ان کی کیا کیفیت ہے واللہ اعلم.
اگلا سوال ہے، ساتھی لکھتے ہیں کہ شیخ محترم، اہل تشیع کسے کہتے ہیں؟
بھائی اہل تشیع یعنی وہ لوگ جو شیعہ ہیں، اپنے کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متبع اور حضرت علی کی جماعت ہونے کے دعوے دار ہیں. میں کہہ رہا ہوں دعوے دار ہیں، یعنی کہ ان کی جماعت ہیں، ان کے دعوے دار ہیں، اور ان کی بہت سی جماعتیں اور بہت سے فرقے ہیں. بعض فرقے نہایت ہی غلالت اور گمراہی کے ہیں، بعد میں کچھ گمراہی بھی ہے اور کچھ ہدایت کا پہلو پایا جاتا ہے، جیسے زیدی شیعہ وغیرہ ہوتے ہیں. جی
جزاکم اللہ خیر و حسن جزا. یہ تھی SMS سیریز 100. الحمدللہ ثم الحمدللہ. پائے تکمیل کو پہنچی، امید کہ آپ خود اس سے مستفید ہوں گے اور دوسروں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کا موقع عنایت فرمائیں گے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ تمام سیریز انشاءاللہ تعالی www.islamidawa.com پر جلد از جلد پیش کی جائے گی، آپ وہاں سے ساری سیریز مکمل طور پر لوڈ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.